قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
کل ہم نے تلاوت میں سورۃ الاحزاب تمام کر لی تھی، لیکن کچھ آیات کا ترجمہ باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ سورۃ سبا، سورۃ الاحزاب کے بعد ہے، تلاوت میں سورۃ سبا سے آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ترجمہ جو ہے وہ ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 سے شروع کریں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ قرآن کریم کا 22 جز، ترجمہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 سے قرآن کریم کا 22 پارہ ہے۔ یقیناً اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ نہ کوئی حامی پائیں گے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا سبب بنا جہنم میں جانے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شرط ہے، بات ماننا شرط ہے۔ اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں، یہاں پہ لفظ ہے انا اطعنا سادتنا، سادتنا جمع ہے سید کی، اور سید عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ لیڈر کو، سردار کو، کہ جو قوم کا رہنما ہوتا ہے اسے لے کر چلتا ہے۔ اور یہ جو مثلا آل رسول کو اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سادات کہا گیا، ان کی دینی رہنمائی کی وجہ سے، رسول اللہ سب سے بڑے رہنما تھے دین کے، اس لیے سردار انبیاء تھے، سید الانبیاء۔ تو یہ سید کا لفظ کس کے معنی میں ہے؟ سربراہ، سردار، لیڈر، رہنما۔ وکبرا انا، کبرا کبیر کی جمع ہے، یعنی بڑے۔ بڑوں سے مراد آپ خود، اپنی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے علاقوں کی، کہیں وڈیرا کہا جاتا ہے، کہیں طاقتور لوگ، با اثر لوگ، یہ وڈیرے ہیں۔ قرآن نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، لیڈر بھی اور با اثر افراد بھی۔ عام طور پر لوگ ان کے اقتدار اور طاقت کی وجہ سے یا ان کے مال اور اثر رسوخ کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور قرآن نے جو بتایا ہے اللہ کے نبیوں کا سب سے جو زبردست مخالف طبقہ ہوتا تھا وہ انہی میں سے ہوتا تھا، اور یہ پورا زور لگاتے تھے کہ اپنے مال اور اپنے اقتدار اور اثر کی وجہ سے انبیاء کو ناکام کریں، اور عام عوام کو انبیاء پر تہمتیں لگا کر، پروپیگنڈا کر کے، فضا ان کے خلاف بنا کر ان سے دور کریں اور اپنے پیچھے لگائے رکھیں۔ اب ان آیات میں اور آگے سورہ سبا میں بھی یہی آیات آ رہی ہیں، اور چند جگہوں پر قرآن نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لیڈر اور بڑا اپنا دیکھ کر بناؤ۔ لیڈر چننے میں، رہنما چننے میں وہی معیار رکھو کہ جو معیار قرآن نے، اللہ نے بتایا ہے۔ اگر نہیں چنو گے تو ان کے پیچھے چلتے چلتے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں انہوں نے جانا۔ قیامت کے دن فرعون کے بارے میں ہے کہ اپنی قوم کو وہاں بھی لیڈ کر رہا ہوگا اور لیڈ کرتے کرتے جہنم میں پھینکے گا جا کر، یعنی اپنے گروپ کا فرعون قیامت کے دن بھی لیڈر ہوگا، آگے آگے ہوگا، لفظ ہے قرآن کے، آگے آگے چل رہا ہوگا اور سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ آج بھی وہی ہے، اگر ہم نے ایسے افراد کو اپنا لیڈر چنا ہے جن کا دین سے مثلا تعلق ہی کوئی نہیں، خدا کے دین سے ان کو اصلا دلچسپی کوئی نہیں، تو پھر زمانے کے فرق سے اللہ کا معیار فرق نہیں کرتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے زمانے کے فرق سے دین کے احکام بدل جاتے ہیں، بنیادی احکام جو اصول ہیں، تو وہی آدمی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ قرآن نے کوئی بہانہ چھوڑا نہیں ہے اور یہ قرآن قیامت کے دن گواہ بنے گا کہ یہ اس میں لکھا ہوا تھا، تم کہاں سے باتیں کر رہے، تم نے کہاں سے دین سیکھا تھا، تم کن لوگوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اور یہ جو سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو گروپ کون سے؟ ایک مغضوب علیہم، یہ بڑے مجرم ہیں، یہ لیڈر برائی کے، یہ وڈیرے برائی کے، اباثر لوگ جو معاشروں میں خرابیوں کو لیڈ کرتے تھے، معاشروں کو اللہ سے دور کرنے میں جن کا کردار تھا، اور ضالین جو ان کے پیچھے چل کے مثلا مثال کے طور پہ گمراہ ہو گئے۔ اس طرح خود لیڈرز نہیں تھے برائی کے، ائمت الکفر نہیں تھے، لیکن رہنما چننے میں، آئیڈیل چننے میں انہوں نے سستی کی، انہوں نے ان معیارات پر، ان سٹینڈرز پر اپنے لیے لیڈر نہیں چنے، رہنما نہیں چنے کہ جن سٹینڈرز پر اللہ نے رہنما چننے کا کہا تھا۔ پہلا رہنما، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اور رہنما، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، واضح کر دیا۔ آج کے زمانے میں کن لوگوں کے، کون لوگ ہیں وہ؟ جو اپنے افکار میں، اپنی گفتار میں، اپنے عمل میں سب سے زیادہ ان کے قریب تر۔ اگر لیڈر ہی چننا تو کس کو چنا جائے؟ اس میں اللہ کے ہاں کوئی تکلف نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آپ دیکھیں کہ جن لیڈرز کے لیے یہ دنیا میں نعرے مارے جا رہے ہوتے ہیں اور دنیا میں ان کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے، وہ لیڈرز کے جو خدا الہی لیڈرز نہیں ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کے لیڈرز قیامت کے دن جب آپس میں دوبارہ ملاقات کریں گے تو وہاں پر منظر کیا ہوگا، وہ قرآن مجید نے دکھایا۔ اور وہ کہیں گے، اے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، تو انہوں نے ہمیں راستے سے، صحیح راستے سے ہٹا دیا، گمراہ کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اے پروردگار، تو انہیں دگنا عذاب دے، ڈبل عذاب دے ان لیڈروں کو۔ یہ محبت اور یہ تعلق ہوگا قیامت کے دن برے لیڈر اور برے پیروکاروں کا، جنہوں نے خدا کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اے اللہ، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر، لعنن کبیرا، آتہم، ان کو دے ضعفین، ڈبل من العذاب، عذاب میں سے، ولعنہم، اور ان پہ لعنت کر، لعنن کبیرا، بڑی لعنت کر ان پہ، انہوں نے ہمارا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن وہاں پر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جائے؟ قرآن کہتا ہے دونوں تم یہیں پہ رہو گے، اور لیڈر بھی ان سے کہیں گے، آگے سورہ سبا میں آ جائے گا، لیڈر کیا کہیں گے؟ تم خود گندے تھے، تمہارے پاس نہیں ہدایت آئی تھی، اگر تم خود گندے نہ ہوتے تو پھر تم ہمیں چوز ہی کیوں کرتے؟ تم چاہتے تھے کہ ہمارے ہی راستے پہ چلو، ہمارے راستے پر چلنے میں تمہیں دنیا زیادہ لذیذ لگتی تھی، تمہیں اپنی آرزویں زیادہ پوری ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ تم جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، تم نے ان کا راستہ نہیں انتخاب کیا۔ تو آج دونوں نے اکٹھے رہنا ہے، سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ جو ابلیس نام رکھتا ہے، سب نے اکٹھے رہنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو انہیں، یعنی ہمارے لیڈروں کو اور بڑوں کو، دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت بھیج۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی، پھر اللہ نے ان کے الزام سے انہیں بری ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ قارون نے روایات کے مطابق ایک بدکار عورت کو پیسے دیے اور اس بدکار عورت سے کہا کہ تم نے لوگوں کے درمیان یہ کہنا ہے کہ موسیٰ نے، نعوذ باللہ، میرے ساتھ زنا کیا۔ تم نے لوگوں میں، آج بھی ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، تم نے موسیٰ پر یہ بہتان لگانا، اللہ کے حکم سے عین وقت پر اس عورت نے، یعنی یہ افواہ اڑا دی گئی گویا کہ شہر میں، اور لوگوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں، اللہ کا نبی ہے، اتنے معجزات دیکھ چکے ہیں، پھر بھی دیکھیں یہ جو ہم لوگ آرام سے پروپیگنڈے کی زد میں آتے ہیں اور اٹھا اٹھا کے خبریں آگے چلا دیتے ہیں، مثلا کتنے یہ لوگ بعض اوقات بڑی بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ تو اس عورت کو لایا گیا، ابھی عورت کو لاؤ جس کے ساتھ ہوئے، وہ گواہی دے، قارون نے تو پیسے دیے ہوئے تھے، اور قارون ہے کون؟ بنی اسرائیل کا ہے، یعنی فرعونی قوم کا نہیں ہے، بنی اسرائیل کا ہے. لیکن جو گندا ہو وہ گندا ہوتا ہے، چاہے قوم کوئی بھی ہو، چاہے نبی کی قوم ہو چاہے نبی کی قوم نہ ہو، گندا گندا ہوتا ہے. وہ ہر قوم میں جہاں بھی جائے گندا ہی رہتا ہے، مگر یہ کہ خود توبہ کرے، اصلاح کرے اپنے. تو جب اس عورت سے گواہی مانگی گئی، اس نے سب کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ نے اس کے دل میں کیا ڈالا، اس کو خوف آ گیا، کہتی ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، موسیٰ نے ایسا، حضرت موسیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. کہا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی کو وہ اذیتیں نہ دو. یہ کون سا بیک گراؤنڈ ہے؟ احتمالاً یہ وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ جو رسول اللہ نے مثلا زید ابن حارثہ کی بیوی سے شادی کی، جو منہ بولا بیٹا تھا، اور لوگ جو ہے وہاں پہ باتیں کر رہے تھے. کہا کہ یا یہ الزام نبی پر، جو بعض حتیٰ تفسیروں میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے زید کے گھر گئے، اس کی بیوی کو دیکھا اور اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور اس لیے شادی ہوئی بعد میں، یہ اس سب کو رد کرتا ہے کہ جس طرح موسیٰ پہ الزام لگے تھے، اے ایمان والو تم اپنے نبی کو اس طرح تکلیف نہ دو اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کر کے. لہذا جو نبی نے یہ شادی کیوں کی، نبی نے جناب یہ کیوں کیا، جو اعتراض کرتا ہے خطرے میں ہے بہت بڑے. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس طرح اللہ نے موسیٰ کو بری کیا تھا، اللہ اپنے نبیوں کو بری کر دیتا. وکان عند اللہ وجیہن، یہ وجیہن وہی لفظ ہے جو آپ دعائے توسل میں کہتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ. وجیہ یعنی جو بڑے مقام والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جناب موسیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وکان عند اللہ وجیہن، اور وہ اللہ کے پاس بہت وجیہ تھے، اللہ نے ان کو بری کر دیا اس الزام سے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور صحیح بات کیا کرو. گفتگو میں ہیرا پھیری کرنا، اپنی پارٹی ہے مثلا، اس کی کوئی خرابی ہے، اس کو ہیرا پھیری کر کے چھپا لینا، دوسروں کی بات ہے تو اس کو نمک مرچ لگا کے اور بڑھا دینا، یہ قرآن اس سے منع فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قول سدید، سٹریٹ فارورڈ بات کرو، سیدھی بات کرو، یہ تقوی کی علامت ہے. اور اس پر جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. دو انعام رکھے، اگر انسان یہ کرے تو انعام کیا اللہ کی طرف سے؟ پہلا، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، جو سچا ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی. کیسے؟ چونکہ انسان خرابیوں کو کیسے چھپاتا ہے؟ جھوٹ بول بول کے. اب جب خرابی کرتا ہے اس کو سچ ہی بتانا پڑے، میں نے یہ خرابی کی ہے، ٹھیک ہو جائے گا. ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے مثلا احکام بہت زیادہ ہیں، مجھ سے سب پہ عمل نہیں ہوتا، کوئی ایک بات مجھے کہہ دیں اس پر میں عمل کروں گا، باقی مجھ سے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو شناخت رکھتے تھے لوگوں کی، ورنہ بعض لوگوں کے تو جو بری نیت سے آتے تھے اللہ کے رسول، ان کی ایک بات بھی نہیں مانتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا، اللہ کے نبی کو پتہ لگ گیا کہ یہ قابل اصلاح ہے، شناخت تھی رسول اللہ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر ایک بات کہوں گا تو اس پہ پکے رہو گے؟ اس نے فرمایا کہ ایک پر پکا رہوں گا، یہ سب کچھ مجھ سے نہیں ہوتا. تو رسول اللہ نے فرمایا سیدھی بات کرنی ہے، سچ بولنا تمہیں. اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، بات سچ کروں گا، باقی مجھ سے نہیں ہوتا. یہ اس نے کر لیا. اب آہستہ آہستہ وہ ہر جگہ پر پھنسنا شروع ہو گیا. رسول اللہ پوچھتے تھے مثلا کہاں پر، اب اس کو بتانا پڑتا تھا اگر کسی خراب جگہ پہ گیا تھا یا کوئی خراب حرکت کی تھی. پوچھا آج صبح سے لے کے شام تک تم نے کیا 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 ہے؟ اب چونکہ لیکن اپنی بات کا پابند تھا، جھوٹا ہوتا کیسے اصلاح ہوتا؟ یہ قرآن کہنا چاہتا ہے. سچ کا پابند ہو گیا، آہستہ آہستہ ساری باتیں چھوڑ دی اور غلط باتیں چھوڑ دی اور ساری اچھی باتیں اس نے اپنا لی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. آئندہ جو گزشتہ میں ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس بات صحیح کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے سابقہ خطائیں بھی مغفرت کر دیں. کتنی زبردست بات، قول سدید. لیکن جو ٹیڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹی باتیں، اپنی غلط باتیں، اپنے فراڈ چکر دے دے کے ہی ان کی طبیعت کا، ان کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ پھر یہ کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، پس اس نے عظیم کامیابی حاصل کر. یعنی یہ اصل کامیابی ہے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کہ بات سیدھی کرو. آخری دو آیات سورۃ الاحزاب کی، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پیش کیا کہ اس امانت کو اٹھا لو، تو ان سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، انسان یقیناً بڑا ظالم اور نادان ہے۔ تاکہ یہ امانت کس لیے تھی، یہ دوسری آیت اس پہلی کے معنی کو کچھ واضح کر دیتی ہے اور مکمل واضح کر دیتی ہے، انسان غور کرے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیں۔ یہ امانت کیا تھی؟ تاکہ، یہ تاکہ کیا بتا رہا ہے؟ سبب بتا رہا ہے، تاکہ اس امانت دینے کے بعد کیا کرے؟ تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی مغفرت کر دے، ان پر رحمت کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ رحیم یعنی جو خصوصی رحمتوں کے حقدار ہے۔ اس امانت سے کیا مراد ہے؟ روایات میں آیا اس سے ہدایت مراد ہے، اللہ کی خلافت مراد ہے، امانت ولایت مراد ہے، یہ سب کچھ جمع ہے ایک ہی چیز میں، کہ خدا نے اپنی آزمائش کے لیے تمام مخلوقات کو یہ امانت پیش کی۔ کسی مخلوق میں گویا یہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ اس امانت کو اٹھا سکے۔ یہ صلاحیت اٹھانے والا کس میں صلاحیت تھی؟ فقط انسان میں، اور انسان نے اس امانت کو قبول کیا، خدا کی اس آزمائش کو۔ اسے آپ خدا کا دین کہیں، اسے آپ خدا کی ولایت کہیں، اسے آپ خدا کی خلافت کہیں اس زمین پر، یہ فقط اس مقام کے لیے، فرشتے بھی گویا کہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ پہاڑ۔ یہ نام اس لیے کہ پہاڑ مضبوطی کی علامت، سورۃ الحشر کی اواخر میں آیت ہے کہ اگر ہم اس پہاڑ، اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنی بھاری امانت تھی۔ تو یہ امانت انسان کے اندر قابلیت تھی، انسان نے اٹھائی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ظلوماً جہولا، بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ کیوں؟ انسانوں کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی عظیم امانت تمہارے پاس ہے اور تم زندگیاں کیسی گزارتے ہو، کتنے ظالم ہو، کتنے جاہل ہو، اس امانت کے بارے میں تم پتہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کو جانے بغیر زندگیاں گزار دیتے ہو۔ خدا نے کیا امانت تمہارے کندھوں پر لادی ہے؟ کیا خدا کا حق ہے تمہاری گردنوں پر؟ کس لیے خدا نے تمہیں بنایا اور دنیا میں بھیجا ہے؟ یہ امانت، اس لیے کائنات خلق ہوئی ہے، تاکہ دیکھا جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ اللہ آزمائے اس کی عبادت کون کرتا ہے۔ سب کا معنی ایک ہی ہے، الفاظ کچھ نہ کچھ معنی کے اعتبار سے مختلف ہیں، معنی ایک ہی اور واضح ہو جاتا ہے اس آیت سے، تاکہ خدا کیا کرے؟ تاکہ اس امانت کو دینے کے بعد اللہ، تین گروہ ہیں جو قرآن کے شروع میں بھی بیان ہوئے، ایک متقین یا مومنین کا گروہ، ایک کفار کا جو ان کے مد مقابل ہوتے ہیں، کھل کے انکار کر دیتے ہیں، اور ایک منافقین کا گروہ کہ جو ظاہر لبادہ دین کا اوڑھ لیتے ہیں لیکن اندر سے ان کو دین سے نہ محبت ہوتی ہے، نہ دین قبول کیا ہوتا ہے، اور قانون پہ زندگیاں گزارتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی، مثلا اللہ کے دین کو ہم نے قبول کر لیا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو معاف کرے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحیم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ سورۃ الاحزاب الحمدللہ یہاں پر تمام ہوتی ہے، یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اگلی جو سورہ ہے سورۃ السبا، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور سبا ایک قوم کا نام ہے کہ جن پر اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، اس کا تذکرہ آئے گا، ان کے زبردست باغات تھے، بہت نعمتوں میں تھے، بڑی زبردست آبادیاں تھیں، لیکن انہی نعمتوں نے ان کو سبب بن گئی کہ خدا سے دور ہو گئے اور خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ نے ان نعمتوں کو الٹ دیا۔ جو پانی ان کے باغوں کو اور ان کی فصلوں کو تیار کیا کرتا تھا، اسی پانی سے ایسا سیلاب آیا کہ ان کی ساری فصلیں اور باغات تباہ ہو کے رہ گئے، اور اللہ نے ان سے وہ نعمتیں ان کی نافرمانی کے سبب چھین لی۔ اور یہ سنت الہی ہے، یہ چاہے بڑے عذاب کی شکل میں ہو، چاہے چھوٹے عذاب کی شکل میں ہو، چاہے موت کی شکل میں ہو، اللہ کے نافرمانوں سے سب کچھ چھیننے والا ہے، چاہے خواہ وہ کتنے بڑے مالدار ہوں، خواہ وہ کتنے بڑے باثر لوگ ہوں۔ بالآخر قرآن کی بار بار یہ واقعات بیان کرنا بتاتا ہے کہ اللہ کسی کے پاس دنیا کو رہنے نہیں دیتا، اور پھر یہ نعمتیں اسی کو ملیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس نے دنیا میں ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کو بھلایا نہیں تھا، اللہ کو یاد رکھا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ 22 جز ہے قرآن کا، سورۃ سبا جو مکہ میں نازل ہوئی۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے کہ جو قرآن عربی کے لفظ ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ بس وہی مالک، صرف وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا۔ شریک کا معنی کیا ہوتا ہے یاد رکھیے، شریک کا معنی ہوتا ہے پارٹنر۔ اور سادہ مثال دوں، جیسے بزنس پارٹنر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، آپ کا، آپ کے بزنس پارٹنر کا کیا ہوتا ہے، جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوئی پیسہ اس اکاؤنٹ سے ادھر ادھر نہیں کر سکتے جب تک آپ کا دوسرا پارٹنر بھی اس پہ سائن نہ کر دے، یہ ہوتا ہے پارٹنر۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان و زمین اور اس کائنات میں اور ہر چیز میں کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے کہ جس کے سائن کے بغیر میں کچھ کر نہ سکوں، برعکس ہے، میرے سائن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے، بات بھی کر سکے۔ یہ ہے توحید پروردگار، کہ جس کی بنیاد پر دین اسلام کی یعنی بنا اور عمارت کھڑی ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی ساری کی ساری حمد اسی کے لیے مخصوص ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور خوب باخبر ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ آپ تصور کر لیں، ایک ایک قطرہ جو مثلا زمین پہ گرتا ہے، یا ایک ایک ایٹم، یا ایک ایک مولیکیول، یا کچھ بھی جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور زمین کے اندر سے جو کچھ اگتا ہے، جو پودے نکلتے ہیں، جو جراثیم نکلتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے، سب کچھ جانتا ہے، زمین میں داخل ہونے والی چیزیں اور زمین سے نکلنے والی چیزیں اس جانتا ہے۔ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، سب کو اللہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، تمہاری حرکتیں کیا اس کے پاس آ رہی ہیں، لیکن خدا غفور ہے، خدا رحیم ہے، فوراً تمہاری پکڑ نہیں کرتا، اور تیار ہے جب بھی توبہ کرو تمہارا سب کچھ بخشنے کے لیے، لیکن جانتا وہ سب کچھ ہے۔ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے مثلا کیا سوچا ہے اور کیا کیا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، ہمارا حساب کتاب نہیں ہونا، یعنی جس کو حساب کتاب کی کا خیال نہیں ہے اس کے اندر جراثیم ہے کفر کی، وہ پھر اپنی مرضی کرے گا ظاہر ہے۔ اور کفار کہتے ہیں قیامت ہم پر نہیں آئے گی، اے رسول کہہ دیجئے میرے غیب کا علم رکھنے والے رب کی قسم وہ ضرور تم پر آ کر رہے گی، آئے گی تم پر، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور پھر وہ جو کہا کہ وربی، بلا وربی، ہاں آئے گی میرے رب کی قسم جو عالم غیب ہے، پھر مزید اس عالم غیب کے بارے میں اور تاکید کے لیے وضاحت فرمائی کہ وہ عالم غیب کون ہے، میرا رب کون ہے، آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس ذرے سے بھی چھوٹی، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، یہ مثقال ذرہ، ذرہ اس زمانے میں سب سے چھوٹی چیز کے لیے عرب عرب، اور اس سے بھی چھوٹی جب کہنے ہوتے تو ذرے سے بھی چھوٹی، اللہ فرما رہا ہے ذرے کا جو مثقال ہے اس سے بھی زیادہ چھوٹی، وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ سب کچھ کتاب مبین میں ثبت ہے، لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں، یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ سیو کیا جا رہا ہے، سارا کا سارا ڈیٹا سیو ہے۔ کس لیے سیو ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کو جزا دے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی مغفرت اور رزق کریم ہے۔ رزق کریم یعنی جو بڑی عزت سے عطا کیا جائے گا، عطا کرنے والوں کو احساس عزت ہوگا اس عطا سے۔ عام طور پر جو دنیا میں لوگ دیتے ہیں، انسان انسانوں کو عطا کرتے ہیں، انسان تھوڑا سا نیچے لگ جاتا ہے، اپنے اندر احساس ذلت فیل کرتا ہے۔ اس لیے احکام ہے کہ ایسے دو، اس طرح دو کہ اس کی عزت میں فرق نہ آئے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رزق بھی کریم ہوگا، کریم کا دیا ہوا رزق بھی کریم ہوگا، احساس عزت اور احساس فخر کریں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ کا وہ رزق قیامت کے دن عطا ہوگا۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی کہ ہمیں مغلوب کر دیں، یعنی ہماری، ہم نے جو اپنی آیات میں باتیں کی تھی، انہوں نے زور لگایا کہ یا ان کا انکار کریں، ان کے خلاف دلیلیں بنائیں، یا یہ کہ ان میں تحریف کریں، یہ ساری کی ساری کوشش ہے۔ اللہ کی آیات جیسے کی جیسے تھی ان کو نہیں مانا، یا تو انکار کیا یا پھر ٹیڑھی میڑھی تاویلیں کی، زور لگائے تاکہ جو اپنے نظریات ہیں وہ تھوپ دیں قرآن پر۔ اور یہ اللہ کیا کہہ رہے؟ تاکہ مجھے مغلوب کر دے، مجھے عاجز کر دے۔ اللہ کو کون عاجز کر سکتا؟ اور جنہوں نے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی، یعنی زور لگایا کہ وہ مغلوب کریں، ہمیں مغلوب کر دیں، ان کے لیے بہت ہی بلا کا دردناک عذاب ہے۔ رجز، عذاب من رجز علیم، ایسا رجز کے جو درد دے گا۔ رجز ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو زلزلہ طاری کر دے، ہلا کے رکھ دے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا عذاب ہے کہ جو ان کو ہلا کے اور لرزا کے رکھ دے گا، ایسی درد دے گا ان کو۔ اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور وہ بڑے غالب آنے والے اور قابل ستائش کی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یعنی جو آپ سے پہلے علم رکھتے ہیں، یعنی اس زمانے میں جو اہل کتاب تھے، ان کو پتہ تھا، ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں، صاحبان علم کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے حق ہے، یہ وہی رسول ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا، ان کو پتہ ہے۔ اور یہ صراط العزیز الحمید، بڑے زبردست غالب آنے والے اور صاحب ہم صاحب لائق ستائش خدا کی راہ کی طرف یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، انہیں پتہ ہے۔ اور کافر کہتے ہیں، اب کفار کا پروپیگنڈا سنیں کہ جو رسول اللہ خلاف کر رہے، جو صاحبان علم ہیں انہیں پتہ ہے یہ حق ہے، جو اس کا انکار کر رہے ہیں جان بوجھ کر، وہ کیا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ہو کر ختم ہو جاؤ گے، کچھ بھی تمہارا نہیں رہے گا، یعنی تم قبر میں گئے، اس کے بعد مٹی بن گئے، ہڈیاں بھی تمہاری زمین کے اندر چلی گئیں، تمہیں ایک ایسا بندہ بتائیں جو کہہ رہا ہے دوبارہ تم زندہ کیے جاؤ گے، نعوذ باللہ، یعنی ایسی لغو نعوذ باللہ باتیں کرتا، تمہیں ایک ایسے بندے کا، یہ پروپیگنڈا ہے، تاکہ بات ہی رسول اللہ کی ایسے پہنچائی جائے کہ بات ہی غلط ہے۔ ایک دفعہ کہ یوں کہے کہ ایک بندہ آیا ہے جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، اس کی باتوں میں غور کرو، اگر ایسا ہوا تو پھر تو پھنس جائیں گے، ایک ہے یہ بات کہنے کا انداز۔ لیکن ایک نیگیٹو بندہ کیسے پروپیگنڈا کرتا ہے؟ صحیح بات کو بھی غلط بات کے طور پر، یعنی سٹارٹ یہاں سے کرتا ہے، تم نے ایک بےہودہ بات سنی ہے، تم نے ایک بے عقلی کی بات سنی ہے، تو پھر جو گندے لیڈروں کو پیروکار ہوتے کہتے ہیں جی بتائیے کون سی غلط بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، پھر تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جب تمہارا کچھ بھی نہیں بچے گا پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور دلیل بھی دیتے، ہمارے جو باپ دادا مر گئے، کبھی تم نے دیکھا دوبارہ کوئی واپس آیا؟ اور یہ جو پہلے بھی جو نبی آئے تھے، تم نے مثلا دیکھا کہ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، کسی کو دیکھا قیامت میں کوئی دوبارہ اٹھ کے آیا؟ یہ پروپیگنڈا، اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، صحیح بات کو بھی غلط تناظر میں پیش کرنا۔ جیسے آج کل ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر چلتا ہے، کسی بندے کی بات کی، دم بھی کاٹ دی، سر بھی کاٹ دیا، بیچ سے بات لگا دی اور کہا دیکھو کیسی گندی باتیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی غلط کال کو کوٹ کر رہا ہو, کہہ رہا ہو کہ فلان بندے نے یہ غلط بات کی ہے, یہاں سے کاٹ دو اس غلط بات کو, چلا دو, اور اس کے بعد بھی وہ کہے کہ یہ بات غلط ہے اسے بھی کاٹ دو, بیچ والی بات کو ڈال دو. یہ پروپیگنڈسٹ ہوتے ہیں, اور یہ قرآن صفات بتاتا ہے گندوں کی, چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ ہی کیوں نہ کہتا ہو. آج کل مثلا اگر میں ایک جماعت کا ہوں دوسرا کسی اور جماعت کا ہے, تو ایک دوسرے کے لیڈروں کی خوب گت بناؤ, خوب پروپیگنڈے کرو, خوب جھوٹا کہو اس کو, چاہے اس میں ویلیوز اسلام کی جو اقدار ہیں وہ پامال ہی کیوں نہ ہو جائے. لہذا وہ کاٹ کے کرتے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹا کے باتیں کرتے کرتے, یہ دیکھو کتنی غلط بات کر, اور لوگ بھی عوام کیسے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے بڑا گندا آدمی اس نے یہ بات کر دی, عقل سے کام لینے. یہ اب دیکھیں ایک حق کو, جو قرآن کی بات ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, اللہ تمہاری انگلیوں کے فنگر پرنٹس بھی دوبارہ ویسے ہی بنا دے گا, تمہاری ہڈیوں کو بھی دوبارہ ویسے جوڑ دے گا, یہ حق بات ہے. لیکن جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ کیا کر رہی ہے, تم نے ایک نئی بے وقوفی کی بات سنی, تم نے ایک بے عقلی کی بات سنی ہے, بندہ بتایا تم, یعنی پہلا امپریشن ہی پروپیگنڈے سے غلط ڈالو. یہ تاکید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے پروپیگنڈے پہ نہیں چلنا. پروپیگنڈے والوں نے کہا تھا علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا, یہ پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے تھے, یہ اس زمانے کے میڈیا کی زد میں آئے ہوئے تھے. کتنا بڑا دھوکہ کھایا انہوں نے, علی مسجد, علی کا مسجد سے کیا تعلق. یا وہ کہ جو کئی سال ہر سال مولا کائنات کو برا بھلا ممبروں سے برا بھلا کہتے رہے, یا وہ اندھے کے جو نیچے بیٹھ کے واہ واہ کرتے رہے, داد دیتے رہے ان کو, کتنے بڑے اندھے تھے, سمجھ رہے تھے ثواب مل رہا ہے, علی سے برات کرنے کا ثواب مل رہا تھا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا, اور یہ ہوتا ہے پروپیگنڈے کے زد میں آنے والے. آج بھی پبلک یہی حال, اپنی بنیادیں ہی نہیں ہیں, جدھر کی آواز چلی ادھر چل پڑے, پھر دوسری طرف کی آواز چلی ادھر چل پڑے, ساری زندگی ایک مضبوط سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا. یہ کفار کا, اور کفار کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مکمل طور پر پارا پارا ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم یقیناً, یہ یقیناً میں بھی طنز ہے, یعنی اپنے جھوٹ کو کہہ رہے یقیناً, یہ پروپیگنڈے والا یہ کرتا ہے, تو یقیناً تم لوگ نئی خلقت پاؤ گے. اگلا پروپیگنڈا, تاکہ کسی کو شک بھی پڑے تو چیک کرنے کا, اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو وہ والی جڑ بھی کاٹو, پروپیگنڈا کرو, ہم اللہ کو نہیں مانتے, ہم اللہ نہیں کرتے, اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اس نے, تاکہ پبلک کہے اچھا اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا, یعنی جس کا نمائندہ بننے کا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہے کہ اس کا نمائندہ بھی نہیں ہے, اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا, یا تو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اس نے, چونکہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, اور یا یہ دیوانہ ہے, نعوذ باللہ, یہ جنون کی بیماری میں مبتلا ہے, مجنون جسے کہا جاتا ہے, ام بہی جنہ, جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جن پڑ گئے, یہ جن اور جنون یہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. اس کا روٹ میننگ کیا ہے, اس کا روٹ میننگ ہے چھپانے کا ہے. جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کیونکہ وہ چھپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جنون کو اس لیے جنون کہتے ہیں کہ وہ انسان کی عقل کو چھپا لیتا ہے, کہتے ہیں یہ جنونی سا آدمی ہے, یعنی عقل مند نہیں ہے, وہ یا عقل نیچے چلی گئی وہ بیماری اوپر رہ گئی, اس کا اثر ہے. مجنون کہتے ہیں جس کو جنون ہو گیا ہو. افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, یعنی اب دیکھیں غور کیجئے گا, عوام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دو میں سے ایک بات ہے, تاکہ تیسری بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. کہتے ہیں ہم نے بہت غور کیا ہے, یا تو یہ خدا پہ جھوٹ بول رہا ہے, بڑا تیز ہے, بڑا چلاک ہے, تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے, اور اگر یہ چلاک نہیں ہے تو پھر پاگل ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا دیوانہ ہے, تاکہ عوام کہ اسی دونوں میں کھیلتی رہے, یا اللہ کا نبی نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے, یا کچھ ہو گیا ہے. تو یہ پروپیگنڈا والے پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, نسل در نسل, تشابہت قلوبہم، ان کے دل صفات ملتی جلتی ہیں، ان کی باتیں قَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح کی بات ان سے پہلے بھی کرتے تھے، بالکل یہی والی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے، ان کی گندگی، ان کی صفات آپس میں ملتی جلتی ہے، پروپیگنڈا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، خبردار۔ بلکہ جو لوگ، یا اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے ان کا، خبردار بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی مر کے دوبارہ زندہ ہونے پر جنہیں ایمان نہیں ہے، اگر اس کے بارے میں ان کو احتمال بھی ہوتا تو ڈر جاتے کہ وہاں پر پھر کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، یہ جو ایسا کر رہے ہیں یہ کون ہیں۔ بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ لوگ عذاب میں اور گہری گمراہی میں مبتلا، یعنی آج بھی عذاب میں ہے اگرچہ دنیا کے ڈھیر لگے، آج بھی عذاب کی گرفت میں ہے، اور گہری کھلی پرل بعید، دلال البعید، بڑی دور کی گمراہی میں ہے، جلدی جلدی واپس آنے کی بھی امید نہیں ہے۔ کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا، اتنی وسیع کائنات اللہ کی، اندھے ہو گئے، انہوں نے نہیں دیکھا، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان سے ان پر ٹکڑے برسا دیں، جیسے بعض قوموں پر آسمان سے پتھر برسے اور بعض قوموں کو زمین میں اللہ نے دھسا دیا، یقیناً اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے نشانی ہے، لکل عبد منیب، منیب یعنی پلٹنے والا، لوٹنے والا، جو اپنے پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہے اس کے لیے نشانی ہے کہ ہمارے نبی کی باتیں حق ہیں، نہ کہ دین کے خلاف ہونے والا پروپیگنڈا حق ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آیت نمبر 17، آیت نمبر 10 سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی اعتبار سے بھی حکومتیں عطا کی تھی، اور حضرت سلیمان کی حکومت تو ایسی تھی کہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں، اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے فضیلت دی تھی، اے پہاڑوں اس کے ساتھ خوش الحانی کرو، اوبی معہو، یعنی جو تسبیح داؤد کرے تم اس کے ساتھ ساتھ رپیٹ کرو۔ جب حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد زرہ بناتے تھے، انوینشن، پہلی دفعہ زرہ جو انوینٹ کی ہے وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، تاکہ تم زرہیں بناؤ۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پر کوالٹی کنٹرول، کہ زرہ بنانا ہے لیکن کہہ سکتے تھے زرہ بناؤ اور آگے چل پڑتے، یہ بھی دین ہے کہ جو چیز بنا رہے ہو اس کو کوالٹی کے اعتبار سے بھی زبردست ہونا چاہیے، یہ بھی دین ہے۔ کہ تم زرہیں بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم مناسب ایک جیسے فاصلوں پر، الفاظ ہیں وقدر، قدر تقدیر سے اندازہ گیری، یعنی جب زرہیں بناؤ اور اس کے حلقات کو، آپ نے زرہ دیکھی ہوگی، ایک تو بالکل لوہے کی ہوتی ہے وہ نہیں، ایک اس میں مختلف حلقات جوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ موویبل ہو، مثلا جہاں گردن پہ پہنی ہوتی ہے، جالی ہوتی ہے، اور جب تلوار لگے تو پھر وہ اس کی وجہ سے رک جاتی ہے، لیکن اگر بالکل وہ لوہے کی ہارڈ ہو تو پھر گردن بھی نہیں گھومے گی، اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ بناؤ تو اس کے جو حلقے ہیں، یہ نہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کسی کا فاصلہ زیادہ کسی کا کم، نہ بالکل ایکوریٹ، ایک جیسے، ایک جیسے فاصلے والے، یعنی ان کو جب آپس میں ان حلقات کو ملاؤ، وقدر، تو اندازوں کا خیال رکھو، یہ ہے کیا، یعنی کوالٹی بھی بالکل زیرو ایرر والی ہونی چاہیے، کوئی ایک حلقہ بھی ایسا نہ ہو زرہ میں کہ جو بڑا ہو چھوٹا ہو، ایک کا فاصلہ زیادہ ہو ایک کا فاصلہ کم ہو. یہ بھی مسلمانوں کو اللہ نے قرآن میں سکھایا ہے کہ جو کچھ بناؤ اس میں کوالٹی بہترین ہونی چاہیے. دو نمبر مال نہیں ہونا چاہیے. آج جو قومیں جن کی ہم دکان پہ جا کے بول کے کہتے ہیں جاپانی نہیں ہے بھائی جی, کیوں کہتے ہیں؟ وَقَدِّرْ فِي السَّرْطِ, اس کی کوالٹی کی وجہ سے. جو ملک جس چیز بنانے میں مشہور ہوا, کیوں مشہور ہوا؟ دو نمبریوں سے نہیں, کوالٹی. قَدِّرْ فِي السَّرْطِ, اندازہ پورا پورا رکھو, ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہاں قرآن کہہ سکتے ہیں دینی کتاب ہے نا, دینی, ہم دین کو سمجھتے ہیں دین صرف ثواب لینے کے لیے. یہ دیکھیے, زرہ بناؤ اور بناتے وقت پوری ایکوریٹ صحیح بہترین کوالٹی, کوئی چیز اوپر نیچے نہ ہو, ایسے زرہ بناؤ تاکہ تم زرہ بناؤ اور ان کے حلقوں کو باہم بالکل ایکوریٹ مناسب رکھو اور سب نیک عمل کرو. زرہ بنا کر, اسلحہ بنا کر, طاقتور ہو کر مظلوموں پہ چڑھ نہیں دوڑو. آپ لوہے کی دکانوں پہ جائیں نا, لوہا مارکیٹ میں جائیں, ٹھیک ہے, فلان فاؤنڈری میں جائیں جہاں پہ لوہے کی چیزیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کون سی آیت آپ کو ملے گی؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, اور ہم نے لوہا نازل کیا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس میں بڑی سختی ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے فائدے. یہاں سے کٹ, اگلی آیت کا حصہ نہیں لگاتے, کیونکہ نہ وہ کام کرنا ہے نہ اس آیت کو لگانا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا نازل کیا, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, اس میں شدید سختی ہے, اس سے جنگیں ہوتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس سے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے فائدے کے لیے بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ جانے, اللہ دیکھے. یہ نہیں لکھتے, یہ آپ کو کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا, وہیں تک کٹ. اسے اللہ کہتا ہے, بعض کتاب کی باتیں مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, تاکہ اللہ جانے, مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کہ کون اس لوہے سے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یہ لوہا اس لیے نازل کیا ہے. آپ دیکھیں آپ قرآن کیا, الگ ہو گئی دنیا, بزنس الگ ہو گئے اللہ کے دین سے. فرمایا اس لیے ہم نے لوہا نازل کیا. آپ چیک سروے کریں, جہاں دکانوں میں یہ آیت لکھی ہوتی ہے وہاں پہ یہ والا حصہ لکھا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ کرنا جو نہیں ہے. کون لوہے سے اللہ اس کے رسول کی مدد کرتا ہے؟ پروفٹ کمانا, لہذا پھر یہی لوہا جو ہے سریا بن کے گردن میں آ جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ جانے کون. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو, اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. جو تمہیں دیا یہ چیک کرنے کے لیے, باقی اگر تم نے کسی اور سسٹم کے تحت پلان بنائے ہیں تو یہ اللہ کے پلان نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. لہذا قرآن کے لفظ یہ ہے, تاکہ زرہ بناؤ اور اس کی کوالٹی بالکل صحیح ہو, وَعْمَلُوا صَالِحًا, اور طاقتور ہونے کے بعد نشے میں مست نہیں ہو جانا طاقت کے, عمل صالح کرنا. تو اس لیے تمہیں یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. کیوں؟ اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير, یقیناً بھول مت جانا کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اگر تم تھوڑے سے طاقت اللہ نے تمہیں دے دی ہے تو تم بدماشیاں کرنے شروع ہو جاؤ, اللہ تمہارے سارے عمل کو دیکھ رہا ہے. اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, صبح کے وقت اس کا چلنا ایک ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی ایک ماہ کا راستہ. خدا بند عالم بہتر جانے کیفیت کیا تھی, لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ تسلط دیا تھا ہوا پر کہ جو اس زمانے میں تیز ترین سواری بھی ایک مہینے میں سفر کرتی تھی, اس ہوا کے دوش پر وہ ایک صبح کے وقت یا ایک شام کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ایک مہینے کا فاصلہ حضرت سلیمان طے کر لیا کرتے تھے. لہذا جو لوگ یہ سمجھ کر کے سلیمان اور اس کے لشکر تو بہت دور ہیں, پیچھے سے بغاوت کرتے تھے, پتہ چلتا تھا شام کو سلیمان سر پہ پہنچ گئے، پتہ چلتا تھا سلیمان پہنچ گئے سر پہ. وہ تو خدا کا دیا ہوا علم تھا جو بھی تھا، لیکن جس جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے، بعض لوگ حیران ہو گئے جب ادھر انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، جو پرانے اسلحے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور پرانی مثلا جو چپوؤں سے اور بادبانوں سے کشتیاں چلا رہے تھے، جب انجنز والی کشتی آئی ان بیچاروں کی کوئی چلی نہیں. کہاں بادبان والی اور چپوؤں والی کشتی، جہاں 100 بندے کو لگایا ہوا کہ گدھے کی طرح چپو چلاتے، وہ کہاں؟ اور ایک اگنیشن سے سٹارٹ ہونے والا انجن کہاں کہ جو اڑا کے رکھ دیتا ہے، کہیں کا کہیں لے کے جاتا ہے. لہذا مار کھائی جنہوں نے اس راستے میں آگے نہیں بڑھے تھے. اب اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سارے دین کو قبول کرنے والا، وہ اس شعبے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جو نافرمان ہوئے، خدا نے ان کو مزہ بھی چکھایا ہوا ہے، ہم مزے چکھ رہے ہیں، لیکن اس کو اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ تم کرو، تم کرو، دوسروں سے بڑھ کر کرو، لیکن جب طاقتور ہو جاؤ، مبادہ طاقت کا نشہ تمہیں کسی پر ظلم کرنے پہ اکسا دے. اور یہ داؤد اور سلیمان کی علیہ السلام کی مثال کیوں دی ہے؟ کہ وہ بار بار کہتے تھے یہ سب کچھ اللہ نے دیا تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس طاقت کے بعد کیا کرتا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک ماہ کا راستہ اور شام کے وقت کا چلنا بھی ایک ماہ کا راستہ ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، یعنی تانبے کو بھی میلٹ کر دیا اس کے. اور جنوں میں سے بعض ایسے تھے جو اپنے رب کی اجازت سے سلیمان کے آگے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے انحراف کرتا، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے. یعنی سلیمان کے بھی جو کچھ کنٹرول میں تھا، اصل کنٹرولر کون ہے؟ اللہ ہے. قرآن بار بار کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اور ہماری زبانوں پر بھی ہونا چاہیے. جب کوئی نعمت ملے کہنا چاہیے اللہ نے دی، اصل دینے والا وہی ہے. جو بھی ہمارے حکم سے انحراف کرتا، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھاتے. سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، بڑی بڑی عمارات، یعنی بڑی بڑی عمارات کہ جن کا شوق ہوتا ہے عام طور پر، ٹھیک ہے نا، جن کے پاس پیسہ ہو ان کو کہتا ہے میری عمارت سب سے اونچی ہونی چاہیے. ایک پنجاب میں پوٹھوار سائڈ پر علاقہ ہے، وہاں پر کچھ عرصہ میں رہنے کا موقع ملا ایک مدرسے میں، تو وہاں پر بتاتے تھے، وہاں پر اکثر لوگ باہر گئے ہوئے تھے، انگلینڈ ہے کوئی مثلاً، امریکہ گیا ہوا ہے، تو بڑی زبردست بڑی بڑی کوٹھیاں، لیکن اندر رہنے والا کوئی چوکیدار کوئی بزرگ رہ رہے تھے، کیونکہ اصل جو تھے وہ باہر تھے. وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہ جو یہاں کے اس علاقے کے بندے جو باہر گئے وہ مقابلہ کرتے. ایک بندہ آتا کہتا ہے ایسی کوٹھی بناؤں گا کہ اتنی اونچی کوٹھی کسی کی بھی نہیں، تو جب وہ بنا لیتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ ایسی کی تیسی، اب میں اٹھاؤں گا تو میں دیکھتا ہوں مجھ سے اٹھ. لہٰذا مقابلے میں اٹھا رہے ہو. تو بہرحال یہ بڑی بڑی عمارتیں، اگرچہ حضرت سلیمان جو بناتے تو بڑی بڑی عبادت گاہیں تھیں، جنات ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بڑی عمارتیں بنانا اگر صحیح پرپس کے لیے ہو تو غلط نہیں ہے، لیکن بڑی عمارتیں بنانا کے بعد میں کہا کوئی مقابلے میں لے کر آئے تمہاری جھونپڑیاں میرے پیلس کا کام مقابلہ کرتی. پھر سلیمان جو چاہتے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے، بڑی بڑی مقدس عمارات یعنی عبادت گاہیں، گیدرنگ کے لیے، اجتماع کے لیے بڑے بڑے ہال، کلبز نہیں بنواتے تھے. ابھی یہاں پر تو مثلاً بڑے بڑے شاندار کلبز بنوائے جاتے ہیں تاکہ راتیں وہاں پہ جا کے رنگین کی جا سکے. مجسمے، یہ مجسمے بت پرستی کے لیے نہیں تھے، مجسمے مثلاً یعنی یہ ساری ڈیکوریشن ہے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے، مثلاً آرٹیفیشل درخت، آرٹیفیشل فلان چیزیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی اندر جائے تو آپ کو پتہ ہے ملکہ سبا آئی تھی، پڑھ چکے ہیں ماہ رمضان میں، وہ قوم سبا کی جب ملکہ آئی تو وہ دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہی تھی اور اتنا زبردست فرش بنا ہوا تھا کہ وہ سمجھی پانی ہے. اس نے اپنا جو لباس تھا وہ ذرا اوپر چڑھا لیا اور پھر قدم رکھا. تو حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے, یہ ہماری ٹائلز ہیں, مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں. وہ بیچاری اس کا دماغ گھوم گیا کہ میں پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اپنے آپ کو, اور یہ جو نہ دین رہا نہ ہمارے پاس اور نہ دنیا رہی, وہ امپورٹڈ ٹائلز, اسپینش ٹائلز, فلاں فانوس, تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ٹھیک ہے نا, امپورٹڈ, کاش ایکسپورٹڈ ہوتے. صلوات پڑھیے محمد والے. بڑی مقدس عمارات, مجسمے, حوض جیسے پیالے, شربت بنتے ہوں گے, اتنے زیادہ لوگ آتے ہوں گے, مہمان ہوتے ہوں گے, کیا ہوتے ہوں گے, بڑے بڑے, اتنے بڑے بڑے حوض جیسے پیالے بنائے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے مثلا پانی پی سکے, مشروب پی سکے وہاں سے. اور زمین میں گڑی ہوئی دیگیں, ڈشیں بناتے تھے بڑی بڑی کہ جو زمین میں گڑی ہوتی تھی, جا بھی نہیں سکتی تھی ادھر ادھر, اتنے بڑے, اتنا بڑا انتظام ہوتا تھا لوگوں کے کھانے پینے کا, شان تھی. اب یہ سب بیان کرنے کے بعد, اے عملو آل داود شکرن, اے آل داود اپنے عمل سے اب میرا شکر ادا کرو ان نعمتوں کا. ان نعمتوں کے تکبر میں, اکڑ میں, اپنی برتری کے نشے میں مبتلا, یہ دین ہے کہ دنیا بھی ایسی ہیبت ناک ہو کہ کوئی بے دین دیکھے تو وہ ڈر جائے, اس کی جرت نہ ہو. یا سورہ انفال میں گزرا, اسلحہ تمہارا ایسا ہو, تیاری تمہاری ایسی ہو کہ کسی کو خیال ہی نہ آئے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جا سکتی, وہیں دبک جائیں. برعکس ہو گیا, برعکس ہو گیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر, اور تم خار ہوئے, خوار, خار ہوئے تارے کے قرآن. تارک وہی, یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. دنیا حسنا الآخرہ حسنا فی الدنیا حسنا, دنیا میں بھی عزت اور طاقت اور اقتدار, یہ راستہ. اور اسی قرآن نے کیا لے کے آئے تھے رسول اللہ, کہ وہ ایک انتہائی پست قوم, اخلاقی اعتبار سے, تمدن کے اعتبار سے, عرب کیا تھے, پست ترین قوم تھی, منحرف, لڑتے, بات بات پہ لڑتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے. چند سالوں میں ایران فتح, چند سالوں میں روم کو رگڑ دیا, پتہ نہیں کہاں کہاں. لیکن پھر جب پلٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا, خواری بھی پھر ویسے ہی ہے. اور قرآن نے بنی اسرائیل کی پوری جو لائف سرکل ہے, پہلے عزت کا اور پھر ذلت کا, وہ اللہ نے قرآن میں بار بار دکھایا. وہ دکھایا اس لیے تھا تاکہ مسلمان اس ٹریک پہ نہ چلے اللہ کی نفرت. اب قرآن رہ گیا قبروں پہ پڑھنے کے لیے, اور ثواب لینے کے لیے, اور جہیز میں دینے کے لیے, اور چومنے کے لیے, اور استخارے کرنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. اے آل داود میرا شکر ادا کرو, یہاں جو لفظ ہے ترجمے میں نہیں ہے وہ, اے عملو, عمل سے آل داود شکر, اپنے زبانی بھی شکر ہوتا ہے, اصل عمل کیا ہوتا ہے, اصل شکر کیا ہوتا ہے, عمل سے جو نعمت خدا نے دی ہے, عمل اس کے بارے میں ایسا کرو کہ نعمت دینے والا ناراض نہ ہو. اے عملو, عمل کرو آل داود شکر, شکر کے اعتبار سے, یعنی تمہارا عمل شکر گزاری والا ہو. ان نعمتوں کو اب صحیح یوز کرو, ویسے یوز کرو جیسے اللہ چاہتا ہے. لیکن پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے, وَقَلِيلٌ, اور بہت تھوڑے ہیں, مِنْ عِبَادِ الشَّكُور, میرے بندوں میں سے میرا شکر ادا کرنے والا. جس کو تھوڑا سا دے دیتا ہوں وہی اپنی چادر سے باہر نکل جاتا ہے, وہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے, بھول جاتا ہے کہ میں چیز کیا ہوں, میری ابتدا کیا اور میری انتہا کیا ہے, اور میرے اندر پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے, بھول جاتا ہے, اپنے جیسا کسی کو سمجھتا ہی نہیں. آج کے لیے یہ آخری آیت, آیت نمبر جو 14 ہے. اب یہ اتنا طاقتور نبی اللہ کا، اللہ کے پاس بھی مقام والا اور دنیا کے اعتبار سے بھی صاحب اقتدار. اب خداوند عالم جب اپنا اقتدار دکھاتا ہے تو وہ اپنی مرضی والا جو مرضی کرے. اس صاحب اقتدار نبی کی موت کیسے ہوئی؟ حضرت سلیمان نے جنات سے اور ان سے کہا کہ ایسا میرے لیے شیشے کا ٹاور بناؤ اونچا جس کے چاروں طرف شیشہ ہو اور پورا علاقہ جو ہے وہ میری نظروں میں ہو. تو وہ بہت اونچا ٹاور، محل، جو بھی آپ اسے کہیں، وہ بنایا گیا جس میں حضرت سلیمان اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر نظارہ کرتے تھے اور پبلک کو بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، ورکرز کو بھی نظر آ رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی اشارہ ہے کہ جو کام کروانے والا ہے اس کی نظر کام کرنے والوں پر ہونی چاہیے، اور کام کرنے والے بھی ان کو پتہ ہو کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ان کو بھی سیٹ اپ اور سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ جس کو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یعنی زبردست قسم کا یہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے. بہرحال یہ ٹاور بنایا گیا اور حضرت سلیمان وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھا کرتے تھے. ایک دن جب یہی نظارہ کر رہے تھے تو اچانک دیکھا کہ ساتھ ایک اور بندہ کھڑا ہوا. تو حضرت سلیمان چونک گئے، اتنی سیکیورٹی سے نکل کر کہاں آ گیا، کون ہے یہ؟ سوال کیا، بھائی تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جو کسی سے اندر آنے کی اجازت نہیں لیتا، بڑے بڑے بادشاہوں سے، اور میں وہ ہوں کہ جسے کوئی دروازہ بھی، کوئی بڑے سے بڑا سخت سے سخت محل بھی اس کو اندر آنے سے روک نہیں سکتا. تو سمجھ گئے کہ ٹائم میرا ختم ہے. اللہ کا حکم ایسا تھا، جو خدا نے اپنا اقتدار، سب سے وقت سب سے زیادہ صاحب اقتدار ہے اس وقت دنیا میں، اس کی قوم کو بتانا تھا اصل اقتدار کس کا، اور قیامت تک کے لیے ہم سب کو بھی، انسانوں کو بھی. تو جبرائیل نے، اسرائیل نے، ملک الموت نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آپ کو اپنی پوزیشن چینج کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. تو وہیں کھڑے کھڑے حضرت سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. اور اس کے بعد وہ، اب وہ کیسے بنا ہوا تھا، عصا تھا، کیا طریقہ تھا، خدا بہتر جانے. جان نکل گئی، حضرت سلیمان ویسے ہی کھڑے رہے. اور کچھ عرصے کے بعد کچھ خدا نے حکم دیا، دیمک، ایک یعنی معمولی ترین کیڑا کے جو عام طور پہ دکھائی بھی نہیں دیتا، اس دیمک نے نیچے سے عصا کو کھانا شروع کیا اور حضرت سلیمان گرے زمین پر، اس فرش پر یا جس پر. جب وہ گرے تو قرآن کہتا ہے کہ تب جنات اور ان سب کو پتہ چلا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے چلے گئے اور ہم ایسے ہی مزدوری کرنے میں لگے ہوئے. اور یہاں پر خدا نے وہ بھی بتایا جو سمجھتے ہیں کہ جناب فلانے کے پاس جن ہے تو وہ علم غیب لے کر آئے گا اور آئندہ کی خبریں دے گا، اس میں ان کی لغویات کا بھی جواب ہے اللہ کی طرف سے. توجہ فرمائیں، پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو سلیمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے. اتنے طاقتور جن، نیوز کا وسیلہ کون بنے؟ دیمک، عصا کا چاٹے جانا، جو یہ سمجھتا ہے کہ فلانے پیر صاحب کے پاس جن ہے اور وہ علم غیب کے پتہ نہیں کیا لے کے آتے ہیں، اور یہ فلان، اگر علم غیب ہوتا ہے نا تو یہ جو پاکستان میں بانڈ نکلتے ہیں صرف پیروں کے نکلتے ہیں، کسی اور کا نکلتا ہی نہ، ٹھیک ہے نا. یہ جو بانڈ نکلتے ہیں تو جنوں کو نہیں پتا ہوتا کہ بانڈ کا کون سا نمبر آنے والا ہے. لغویات، اللہ کے دین کو، قرآن کو چھوڑ کر، محکم دین کو چھوڑ کر جن پکڑنے نکلے ہوئے. سبحان اللہ، سیرت رسول میں آپ نے دیکھا ہے کہ رسول پاک، پتہ چلا ہو کہ ادھر سے لشکر آ رہا ہے کافروں کا، رسول اللہ جنوں کو بلا رہے ہیں، چلا کر رہے ہو کہ جن آ جائے. لغویات، بیہودہ پیر پرستی، پتہ نہیں کیا کیا فسق و فجور کرتے ہیں یہ پیر. پھر جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو ان جنات کو سلیمان کی موت کی بات کسی نے نہ بتائی سوائے زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر گرے تو جنوں کو یہ پتہ چلا، بات واضح ہوئی۔ کیا بات؟ اب اللہ کی بات سنیں کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی وہ جو ذلیل ہو رہا ہے غیب نہ جاننے کی وجہ سے آج مسلمان، یہ قرآن ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی بات کرتا ہے بیہودہ اور بدبخت ترین انسان ہے اور جاہل ترین انسان ہے، اور اس کی سزا ہے کہ وہ پیروں کے پیر چاٹے اور ان کی تھوکے اپنے منہ پہ برداشت کرے۔ آپ کو پتہ ہے پیروں کی رسمیں عجیب عجیب ہیں، بعض پیر اپنے مریدوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں برکت کے لیے۔ آپ حالت دیکھیے، پاکستان کے بعض کرپٹ ترین فاسق بدکار، جن کی بدکاری دنیا میں ضرب المثل ہے، دنیا میں مشہور ہے کرپشن میں، ان کے بھی یہاں پاکستان میں پیر ہے، وہ بھی پیروں پہ حاضری دیتے۔ اس پیر اندھے سے کوئی کہے کہ تو اگر خدا کا نمائندہ ہے تو اس سے بول کے مت کر کرپشن، بےزتی کر اس کی وہیں پر، مت کر کرپشن، اس کو دعا دے رہا اللہ کرے آپ الیکشن جیت جائے، تمہاری ایسی کی تیسی، خدا کے دین کو، دین کے نام پر تم نے کتنا گندا کیا۔ اور اس جاہل عوام کو کہ جو قرآن نہیں پڑھتی اور صحیح دین سے آگاہ نہیں ہے، ان کو تم نے دین کے نام پر خراب کیا ہوا۔ اگر تم خدا کے نمائندے ہوتے تو جرت ہی نہیں ہوتی اللہ کے نافرمانوں کو کہ تمہارے پاس آ کے وہ کرے، تم سے دعائیں لیں۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا یہ کچھ عرصہ پہلے، جناب ڈیل ہو رہی ہے فلان سیاسی پارٹی کی فلاں پیر کے ساتھ، وہ پیچھے ڈیل کی ہو رہی ہے، 2 کروڑ لے لے ڈیل ہو گئی، روحانیت کا سودا ہو گیا 2 کروڑ میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر پتہ چلا وہ سیاستدان تو ایک نمبر، وہ تو کرپٹ ابلیس کا بچہ ہوتا ہے، اس نے آ کر کیا کیا، ڈیل کروا لی، وہ دھرنا ختم کروا لیا، بعد میں اس نے کہا کہ کوئی 2 کروڑ نہیں۔ اب پھر جناب پیر صاحب پھر دھرنا دے رہے، 2 کروڑ پہ دھرنا ختم، وعدے پر 2 کروڑ، کاش اس 2 کروڑ کے وعدے سے زیادہ اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہوتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، ہم سب کو حقیقی دین جو تو نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور جو محمد و آل محمد نے بیان فرمایا، پروردگار اس دین کی معرفت ہم سب کو عطا فرما، اور خرافات سے اور لغویات اور بیہودہ باتوں سے جو خلاف قرآن ہے ان سے اگر ہمارے اندر آ گئی ہیں، ان سے نجات پانے کی، قرآن و محمد و آل محمد کے صدقے میں اور ان کے وسیلے سے ان سے نجات پانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔